الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقال سبحانه وتعالى من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم وقال تعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت او كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا کے اندر آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے. کوئی بھی انسان ہو اس کو ایک دن اس دنیا سے جانا ہے اور یہ اس کا مختصر سا سفر ہے. جو جتنی بھی زندگی گزار لے اللہ تعالیٰ جب قیامت کے دن پوچھیں گے کم لبثتم کہ کتنا وقت گزار کر آئے تو کوئی 60 سال یا 100 سال یا 150 سال جس نے جتنے بھی سال گزارے کہے گا قالوا لبثنا یوما او بعد یوم کہ دن یا دن کا کچھ حصہ اتنا ہی گزارا ہے. یعنی ایسے لگے گا اتنی لمبی زندگی ایسے لگے گی جیسے کچھ تھا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے آخرت کی تیاری کے لیے انسان کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے, خصوصاً مسلمان کہ اس کا ہر عمل اس دنیا کے اندر اپنی آخرت ہی کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں من کان یرجو لقاء ربہ کہ جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے فلیعمل عملا صالحا اس کو نیک اعمال کرنے چاہیے. اس کو معلوم ہے کہ اللہ سے ملاقات ہوگی, جب اللہ سے ملاقات ہوگی تو جو کچھ دنیا میں کیا ہے اس کا جواب دینا ہے. کیا کر کر آئے, اللہ نے زندگی دی تھی اس کے اندر کیا کیا. تو جو اللہ سے ملاقات کا یقین رکھے گا, مطلب یہ ہے کہ جو جس کے سامنے موت ہر وقت ہوگی وہ نیک اعمال کرے گا. موت کا سامنے ہونا اس کو خود بخود ہی نیک اعمال کی طرف لے کر آئے گا, خود بخود اچھے اعمال کی ترغیب اس کو ہوگی. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا جب جواب صرف اپنے رب ہی کو دینا ہے, کسی اور کو نہیں دینا, نہ کسی عالم کو دینا ہے, نہ کسی اپنے والد کو دینا ہے, نہ امیر کو دینا ہے, جو کچھ ہے اس کے اور اس کے رب کا معاملہ ہے اسی کو جواب دینا ہے. تو عمل بھی صرف اسی کے لیے ہونا چاہیے, اس میں کسی کو شریک نہیں بنانا چاہیے. اللہ کے ساتھ اس میں کوئی شرک نہیں کرنا چاہیے کہ جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے, کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا, جس کے لیے ہے وہ دیکھ رہا ہے. معاملہ مامور اور امیر کا نہیں ہے, امیر کیا کر لے گا, کچھ بھی نہیں کر سکتا. لیکن امیر کا تو معاملہ ہی نہیں ہے. من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا امیر کو اپنے عمل میں کیوں شریک بناتا ہے, کیوں مشرک بنتا ہے, وہ امیر کے لیے نہیں کرتا. پتہ نہیں امیر کا کیا حال ہوگا اس دن, کسی بڑے کا کیا حال ہوگا, یہ اور اس کا رب آمنے سامنے ہوں گے. لہذا اپنے عمل میں کسی کو شریک بھی نہ بنائے. تو جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی امید رکھتا ہے, ملاقات کی امید رکھتا ہے, جس کے سامنے ہر وقت یہ احساس ہوتا ہے, اس کو یہ کرنا چاہیے اور وقت بہت تھوڑا ہے. من کان یرجو لقاء اللہ, اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے فإن اجل اللہ لآت تو اللہ کی اجل آنے والی ہے. اللہ سے ملاقات میں کون سی چیز مانے ہے, کون سی چیز رکاوٹ ہے, یہ موت رکاوٹ ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو یقین رکھتا ہے, جو امید رکھتا ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی, وہ سن لے فإن اجل اللہ لآت کہ اللہ کی اجل آنے والی ہے. تو جب آنے والی ہے اور اتنا کم وقت ہے فلیعمل عملا صالحا اس کو نیک اعمال کرنے چاہیے, اس کو سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ القیس من دان نفسہ، عقل مند اور ذہین شخص وہ ہے کہ جو تواضع اختیار کرے، وہ عامل لما بعد الموت، اور موت کے بعد کی تیاری کرے کہ اس کو تیاری کے لیے بھیجا گیا ہے، اس کو یقین رکھنا چاہیے کہ اس کو اس کے رب کے سامنے جا کے کھڑا ہونا ہے. جس نے یہ یقین کر لیا وہ اپنے اعمال بھی صحیح کر لے گا اور اللہ کے ساتھ اعمال میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا. جب یہ جذبہ اس کے اندر آ جائے گا کہ وہ صرف اللہ ہی کے لیے کرتا ہے، تو ساری دنیا کا خوف اور ساری دنیا کا طمع اور لالچ اس کے دل سے نکل جائے گا. اس کو کسی کی پرواہ ہی نہیں ہوگی، نہ کسی منصب کی پرواہ ہوگی، نہ کسی کی واہ واہ کی پرواہ ہوگی، نہ کسی کے ذلیل کر دینے کی اور نہ کسی کے عزت دینے کی پرواہ ہوگی. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. وہ صرف اپنے رب کے لیے کر رہا ہوگا، کوئی اس کی تعریف کرتا ہے نہیں کرتا، اس کو کوئی انعام ملتا ہے نہیں ملتا، وہ اپنے رب کے لیے کرتا ہے. اور اگر کچھ نہیں ملتا، اس کو عزت نہیں ملتی، اس کو منصب نہیں ملتا، تو اس کا نفس اگر اس کو بھڑکاتا ہے کسی بھی غیر شرعی کام کے لیے، کسی بھی غلط کام کے لیے، وہ اللہ سے ڈر جاتا ہے. اس کو معلوم ہے کہ کس کے لیے کر رہا ہوں، ان کے سامنے جا کے کھڑا ہونا ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنی خواہشات سے خود کو روکے رکھا، اپنے نفس کو خواہشات سے باز رکھا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. یہی ایمان کا اعلیٰ معیار اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، اور جو اس ایمان پر پورا اتر گیا ان کے لیے اللہ نے جنت رکھا، ان کا ٹھکانہ پھر جنت ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ موت کا استحضار اور موت کو یاد کرنا دل کو نرم کرتا ہے. سارا کھیل ہی دنیا کے اندر اس دل کا ہے. اگر یہ صحیح ہے تو سب کچھ صحیح ہے، اور یہ خراب ہو گیا تو سب کچھ خراب ہو گیا. خراب کچھ باہر نہیں ہوتا، اللہ رب العزت تو فتنوں کے دور میں بھی لوگوں کو اٹھائیں گے اور جنت کے اعلیٰ درجات پر پہنچائیں گے. تو خراب معاملہ باہر نہیں ہوتا، خراب اصل میں اندر ہوتا ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلو واذا فسدت فسدت الجسد کلو فسد الجسد کلو. یہ لوتھڑا ہے جو سینے کے اندر ہے، اگر یہ صحیح ہے تو سب کچھ صحیح ہے، اور یہ خراب ہو گیا تو سب کچھ خراب ہو گیا. پھر اگر یہ خراب ہوا تو خیر القرون بھی اگر کسی کو ملے تو نفاق کی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے اور مرتد ہو کر مرے. اور اگر یہ صحیح ہے تو دجال کے فتنے میں بھی کوئی آئے گا تو اللہ اس کو اعلیٰ درجات پر پہنچائے گا. معاملہ باہر کا نہیں ہے، معاملہ یہ نہیں ہے کہ معاشرہ بہت خراب ہو گیا یا ماحول بہت خراب ہو گیا یا جماعت بہت خراب ہو گئی، صرف اس دل کا معاملہ ہے. تو اگر یہ دل صحیح ہوگا تو صرف اس کے اندر اللہ کا خوف آئے گا، اللہ تعالیٰ ہی سے امید ہوگی، اور اس کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کو یاد کرنا بتایا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس موت کو یاد کرنے کی جگہ جگہ مختلف آیات میں اس کو بیان فرمایا ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں، اور جو اللہ سے غافل ہو گئے، اللہ کے منکر ہو گئے، وہ اللہ کی ملاقات کی امید نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، ورضوا بالحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے، واطمأنوا بها، اور اسی پر مطمئن بھی ہو گئے، اور ہماری آیات سے وہ غافل ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے باغی اور منکر ہو گئے. تو اس کا الٹ کیا ہے کہ جو اللہ والا ہوگا وہ اللہ سے ملاقات کی امید رکھے گا، اللہ سے ملاقات کا یقین رکھے گا، اور جب اللہ سے ملاقات کا یقین ہوگا تو وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى ہوگا. جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھے گا کہ اللہ کے سامنے جا کر کھڑا ہونا ہے، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس کو یہ یقین ہوگا کہ دنیا میں جو کچھ میں کر رہا ہوں، کوئی سن رہا یا نہیں سن رہا، کوئی دیکھ رہا یا نہیں دیکھ رہا، لیکن سب کچھ لکھا جا رہا ہے، بلکہ کاپی ہو رہا ہے. اور قیامت کے دن الْيَوْمَ نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، قیامت کے دن کاپی ہی کر کے دکھا دیا جائے گا اسی طرح جو کچھ دنیا کے اندر کیا ہوگا. تو جو یہ یقین رکھے گا وہ پھر سوچے گا، کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے، حقوق اللہ ہوں یا حقوق العباد ہوں, وہ پھر بندوں سے نہیں ڈرے گا, وہ اپنے اللہ سے ڈرے گا. اور جب اللہ کا ڈر آ گیا تو پھر کسی کا ڈر نہیں آ سکتا. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے ایام فتن میں جب آزمائشوں کا وقت تھا امام صاحب رحمہ اللہ پر, کسی نے پوچھا کہ آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ کہا کہ ڈرے تو وہ جس کے دل میں مرض ہو. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو خوف ہے, مخلوق کا خوف, یہ شرک خفی کی ایک قسم ہے. کیوں؟ کہ جب غیر اللہ ہوں گے دل کے اندر, مخلوق کا خوف تبھی ہوگا. کیوں؟ کہ اللہ سے بڑا مان لیا. اللہ تو نفع اور نقصان پہنچانے والا ہے, دنیا کی کوئی طاقت اگر اللہ نہ چاہے تو ایک خراج بھی نہیں لگا سکتی, اور اللہ فائدہ پہنچانا چاہے اور ساری دنیا مل کے روکنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی. جس کا یہ احساس ہوگا وہ کس سے ڈرے گا؟ نہ کوئی کسی کے ہاتھ میں رزق ہے, نہ کسی کے ہاتھ میں تقدیر ہے, نہ کسی کے ہاتھ میں عزت اور ذلت ہے. سب کچھ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے, وہ پھر کسی سے نہیں ڈرے گا, پھر وہ اللہ کے لیے سب کچھ کرے گا. اور اس کو معلوم ہے کہ قیامت کے دن جا کر کھڑا ہوں گا تو سب کچھ دکھا دیا جائے گا. چھوٹے سے چھوٹا عمل اور بڑے سے بڑا عمل کس سے چھپاتا تھا, کس کے لیے کرتا تھا؟ اگر کسی بڑے کے لیے, کسی امیر کے لیے کرتا تھا تو اس کی تو حالت ہی پتہ نہیں کیا ہوگی, اس کو تو اپنی پڑی ہوگی, آج کچھ کام نہیں آئے گا. یہ اور اس کا رب ہوگا. بلکہ ڈر سے بھی اگلا معاملہ, اگر اللہ سے محبت ہو تو حیا کا ہے. دیکھیے, کسی کے ساتھ محبت ہوتی ہے, کوئی دوستی ہوتی ہے یا کسی کے ساتھ محبت ہوتی ہے, تو انسان اس کی خلاف ورزی کرنے میں یا اس کے خلاف کوئی بات کرنے میں ڈرتا نہیں ہے, شرماتا ہے. مثلا والدہ کی نافرمانی کر دی, والد کے خلاف کوئی کام کر دیا, یا کسی کے ساتھ بہت محبت تھی اس کے ساتھ ذاتی کر دی, تو اس کے سامنے آنے میں وہ ڈرتا نہیں ہے, وہ شرماتا ہے. محبت ہی حیا پیدا کرتی ہے خود بخود. تو جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں اور اللہ سے ہمیں سب سے زیادہ محبت ہے, اپنی جان سے بھی زیادہ محبت, تو ان کو تو ڈر سے بھی اگلا مقام ہونا چاہیے کہ یہ سوچنا چاہیے اپنے رب کے سامنے جا کے کھڑے کیسے ہوں گے. اللہ نے اگر یہ کہہ دیا کہ میرے تھے اور یہ تمہارے اعمال ہیں, قیامت کے دن اسکرین چلا دی گئی, چلائی تو سب کے سامنے جائے گی, لیکن اللہ تعالیٰ پردہ نہ اٹھائے مخلوق اور اسکرین کے درمیان سے, اور رحمت میں ڈھانپ دے, لیکن اسکرین چلائی تو جائے گی, اس اسکرین سے ہی تو شرمانا چاہیے کہ اللہ اس کو بھی مٹا دے. کہ جو کچھ ہم سے غلطیاں ہو گئیں اس کو بھی مٹا دے, تاکہ آپ کے سامنے اس شرمندگی سے بچ جائیں. تو حیا کا معاملہ ہونا چاہیے. یہ کب ہوگا؟ جب انسان مسلمان اس کو یہ احساس ہوگا کہ اپنے رب کے سامنے جانا ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ملاقات کا شوق مانگا ہے, اللہم انی اسألوک شوقاً الی لقائک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ, میں آپ سے آپ کی ملاقات کا شوق مانگتا ہوں. یہ ملاقات کا شوق اس دل کی زمین کو خود بخود نرم کر دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کی تمنا کرتے تھے, لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل, بار بار آپ تمنا فرماتے. کیونکہ یہ صرف احساس ہی دل کو نرم کر دیتا ہے اور بہت سے مسائل کو حل کر دیتا ہے. لیکن اگر نفس نے غفلت طاری کر دی تو انسان حرم کے اندر بیٹھا ہو یا میدان قتال میں صف اول میں ہو, پھر نہ حیا رہے گی نہ خوف رہے گا, اس کا نفس اس پر غالب آ جائے گا, اور اللہ سے ملاقات کا شوق اس کے دل میں نہیں رہے گا. پھر یہ ایک عام انسان کی طرح ہو جائے گا. جیسے عام انسان ہوتا ہے اسی طرح یہ حرم میں بیٹھنے والا یا صف اول میں قتال کرنے والا ہو جائے گا, اللہ سے شرم نہیں کرے گا. اس لیے نفس کو بار بار یہ یاد دلاتے رہنا کہ تجھے کسی کے سامنے جا کے کھڑا ہونا ہے ایک دن, اور کچھ پتہ نہیں کب وہ لمحہ آ جائے, اس شوق کو اپنے اندر پیدا کرنا. آپ سوچئے, اگر ہمارے دل کے اندر یہ خیال آ جائے کہ ہو سکتا ہے میں کل شہید ہو جاؤں, تو کوئی تمنا رہے گی کہ میری فلاں نے عزت نہیں کی, مجھے میرا مقام نہیں دیا گیا, یا اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا, فلاں نے میرے ساتھ یہ کر دیا؟ انسان سوچے گا کل شہید ہو جاؤں گا, چھوڑیں کیا ہے. معاف کیا میں نے, خود بخود دل نرم ہو جاتا ہے. لیکن جب موت ہی سامنے سے ہٹ جائے تو وہ پھر ایک عام انسان ہے, وہ مجاہد نہیں ہے, وہ ایک عام انسان ہے. وہ سب کچھ کرے گا جو سیاستدان کرتا ہے, منافقت بھی کرے گا, دغا بازی بھی کرے گا, مجاہد کے ساتھ خیانت بھی کرے گا, سب کچھ کرے گا. وہ ایک عام انسان ہے, جیسے ایک عام سیاستدان ہوتا ہے اسی طرح اس جہاد کے اندر ایک سیاستدان ہے, صرف ان میں کوئی فرق نہیں ہے. کیوں کہ سیاستدان کا نفس بھی وہی ہے اور اس مجاہد صاحب کا نفس بھی وہی ہے. اس کے نفس کو زمزم میں دھویا نہیں گیا, اس نے خود ہی نہیں دھویا. لہذا اس نفس کو اس کی اوقات یاد دلاتے رہنا کہ تجھے کسی کے سامنے جا کے جواب دینا ہے اور کچھ پتہ نہیں وہ لمحہ کب آ جائے, تو یہ چیز, یہ احساس ہی تمام معاملات کو ہمارے لیے آسان کر دے گا. پھر جب انسان کو یہ احساس ہو کہ اس کے پاس وقت بہت کم ہے تو فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, کیوں نیک عمل کیوں کرے گا اور اس میں سبقت کیوں لے جائے گا, کہ اس کو معلوم ہے کہ اس کے بعد کیا کچھ ملنا ہے. تو اپنے درجات بلند سے بلند تر کرنے کے لیے یہ دن رات محنت کرے گا, نیک عمل سبقت لے جائے گا. دنیا چھوٹتی ہے چھوٹ جائے, لیکن آخرت میں کچھ بھی چھوڑنا یہ گوارا نہیں کرے گا. لیکن اس کا الٹ ہو گیا, ورضوا بالحیاۃ الدنیا, اگر یہ اس کا الٹ ہو گیا, ان الذین لا یرجون لقاءنا, اگر اللہ سے ملاقات کی امید ختم ہو گئی یا نظروں سے اوجھل ہو گئی, ورضوا بالحیاۃ الدنیا, اور دنیا کے جاہ اور منصب پر راضی ہو گیا, واطمئنوا بها, یہ اس سے اگلا درجہ ہے گرنے کا کہ اس میں مطمئن بھی ہو گیا. ایک تو یہ ہے کہ انسان کو کوئی چیز مل جاتی ہے اور اس پر راضی ہو جاتا ہے, لیکن دل اس کا بے چین رہتا ہے کہ نہیں نہیں یہ کچھ نہیں ہے. دل بے چین ہونا بھی بند ہو گیا اور مطمئن ہو گیا بس اب یہی ہے, تو پھر وہ دنیا ہی کے لیے سب کچھ کرے گا, آخرت کے لیے کیوں کرے گا؟ جانا ہی کب ہے آخرت میں, اسی دنیا میں رہنا ہے, اور بہت لمبی زندگی ابھی دیکھا ہی کیا ہے. ابھی تو ایک حصہ بھی خواہشات کا پورا نہیں ہوا, لہذا اس کا حال یہ ہو جائے گا, پھر عمل صالحہ نہیں کرے گا. اگر عمل صالحہ کرے گا بھی تو دنیا ہی کے لیے کرے گا. ولا یشرک بعبادت ربی احدا کا جو مطالبہ ہے اللہ کا وہ پورا نہیں کرے گا. عمل صالحہ کرے گا وہ بھی دکھانے کے لیے کرے گا, وہ بھی اس لیے کرے گا کہ لوگ متقی اور پرہیزگار کہیں, کہ اس دینی اس سے بھی وہ اس دنیا کو حاصل کرے, دینی ذرائع سے بھی وہ اپنی دنیا بنائے. اس لیے جہاد میں آ جانے کے بعد پھر سے دنیا دار بن جانا بہت بڑا نقصان ہے, اور لوگ دنیا دار بنتے ہیں. ظاہر ہے انسان ہی جہاد کے اندر آتے ہیں, فرشتے نہیں آتے. جب انسان آتے ہیں تو اپنا نفس ساتھ ہی لے کر آتے ہیں. اگر نفس سے غافل ہو گئے تو نفس غالب آ جائے گا اور آپ کو مغلوب کر دے گا, اور نفس سے غافل نہیں ہوئے اپنے آپ کو انسان ہی سمجھتے رہے تو پھر ہر وقت ڈرتے رہیں گے. کوئی بھی فوج, کوئی بھی لشکر اگر اپنے آپ کو خطرے میں محسوس کرے تو ظاہر پہرے داری کا انتظام کرتا ہے, اور جو خطرے ہی کا احساس نہ کرے وہ پہرے داری کا انتظام کیا کرے گا؟ تو جو انسان, جو مسلمان, جو مجاہد اپنے آپ کو یہ سمجھتا رہے کہ اس کا نفس, اس کا دشمن اس کے ساتھ ہے اور وہ خطرے میں ہے, تو وہ ہر وقت بچنے کی فکر کرے گا. اور اگر احساس ہی ختم ہو جائے اور وہی سمجھنے لگے کہ وہ تو بہت پاک اور متقی ہو گیا جہاد میں آنے کے بعد, وہ فرشتہ بن گیا, تو ایسے شخص سے بے وقوف اور نادان کوئی بھی نہیں ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ سے اپنی ملاقات کا شوق مانگنا, اور اپنی نظروں کے سامنے اپنی شہادت کو رکھنا, اس وقت کو رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وہیں سب کچھ رکھا ہے. السابقون السابقون اولئک المقربون, اللہ تعالیٰ سبقت کرنے والا بنائے آخرت کے معاملات میں, اللہ نے ان کو مقربین میں شامل فرمایا ہے. فی جنات النعیم, اللہ نے بڑی دائمی اور بہترین جنتیں رکھی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ان کی اعزاز کو بیان کرتا ہے کہ اللہ نے ان کے لیے کیا کیا اعزاز رکھے ہیں جو سبقت لے جاتے ہیں, جنہوں نے بڑھ چڑھ کے دین کے کام میں حصہ لیا اور اتنا بڑا حصہ لیا کہ اپنی جان کو بھی اللہ کے راستے میں بیچ دیا اس دین کے لیے، اس کلمے کی بلندی کے لیے. تو علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین، اللہ ان پریشانیوں کے بدلے وہ خوشیاں اور راحتوں کا اعلان فرماتا ہے کہ پھر یہ پریشانیاں ان کا نعم البدل ہے، اور ایسا نعم البدل ہے کہ یہ ان کا پتہ بھی نہیں چلے گا. اللہ تعالیٰ نے پھر اتنا کچھ رکھا ہے. ان فی الجنت مئۃ درجۃ اعدھا اللہ للمجاہدین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجاہدین، اللہ نے جنت میں 100 درجات رکھے ہیں جن کو مجاہدین کے لیے تیار کیا ہے. تو درجات اپنے اخلاص نیت اور اعمال اور قربانیوں کی بدولت ملیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجر کی زیادتی کیسے ہوتی ہے، تکالیف کی زیادتی کے سبب. تو جو جتنی قربانیاں دے گا اس دین کے لیے اخلاص کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اتنی ہی بلند درجات اس کو دیں گے. السابقون السابقون، اور جو مقربین ہیں اللہ نے ان کے لیے بہت سی نعمتیں رکھی ہیں. یہ کب ہوگا؟ جبکہ اس دنیا میں جانے کا احساس دل کے اندر زندہ رہے گا. صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین چلتے پھرتے یہ احساس ان کے دلوں کے اندر ہوتا تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کی راتیں اس حال میں گزرتی تھیں کہ صبح ان کی پیشانیاں خاک آلود ہوتی تھیں سجدوں کی وجہ سے، بال پراگندہ، یعنی رات بھر سجدوں میں پڑے رہتے تھے، بال غبار سے اٹے ہوئے ہوتے تھے. لیکن جب صبح کرتے تو اتنا روتے نوافل کے اندر کہ لوگ یہ سمجھتے کہ شاید ساری رات غفلت میں گزاری ہے، ان کے دامن آنسوں سے تر ہو جاتے. یہ وہ صحابہ تھے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کا اعلان فرما دیا تھا. یہ وہ صحابہ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر میں رہے تھے، بیعت رضوان میں رہے تھے، لیکن اپنے بارے میں اتنا ڈرتے تھے. امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسی باب کے اندر کہ مومن اپنے بارے میں کتنا ڈرتا ہے. حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں 30 صحابہ سے ملا، کسی کو میں نے ایسا نہیں پایا جو اپنے بارے میں نفاق سے نہ ڈرتا. یعنی گناہگار نہیں، صرف گناہگار نہیں کہ گناہگار ہیں، بڑے گناہگار ہیں، منافق ہونے سے ڈرتے تھے. یہ احساس ان کو ہوتا تھا، یہ احساس ان کے دلوں کے اندر ہوتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب زخمی کر دیا اور زخمی حالت میں گھر میں لے آئے تو روتے تھے، صحابہ سے پوچھتے تھے کہ عمر کا کیا بنے گا. تو لوگ سارے تسلی دیتے کہ آپ نے یہ کیا، آپ نے یہ کیا، اللہ نے آپ کے ذریعے سے دین کو یہ ترقی دی، یہ کیا. کہتے تھے تم میرے ساتھ دھوکہ کرتے ہو. پھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما تشریف لائے اور کہا کہ عبداللہ عمر کا کیا بنے گا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اللہ نے آپ کی ہجرت کے ذریعے سے اس دین کو ترقی دی اور مضبوط کیا. پھر آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی اور سارے غزوات میں آپ ان کے ساتھ رہے. اللہ کے رسول اس دنیا سے رخصت ہوئے تو وہ آپ سے راضی گئے. پھر ان کے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور آپ ان کے ساتھ رہے، پھر وہ آپ سے راضی گئے. تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے گا. کہا کہ ابن عباس تم قیامت کے دن یہ بات اللہ کے سامنے گواہی دو گے؟ انہوں نے کہا کہ میں گواہی دوں گا. یہ کیا چیز تھی؟ یہ وہ چیز تھی جو دل کے اندر سے پھوٹتی ہے. ایک مسلمان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کے گناہ اس پر بہت بھاری ہیں. مسلمان اپنے بارے میں ایک گناہ کے بارے میں ایسے ڈرتا ہے جیسے ایک پہاڑ ہے اور کسی وقت بھی اس پہ گر جائے گا، اور منافق بڑے سے بڑے گناہوں کو یوں جھاڑ دیتا ہے جیسے مکھی تھی اس کو اڑا دیا، مکھی بیٹھی تھی اس کو اڑا دیا، بس کوئی پرواہ ہی نہیں. لہذا اس احساس کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنا. دیکھیے کوئی بھی چیز کام نہیں آئے گی، نہ قیامت کے دن یہ زبان چلے گی، نہ قیامت کے دن کسی کی سفارش کام آئے گی، نہ کوئی تعلق ایسا کام آئے گا اگر اپنے اعمال اچھے نہ ہو. قیامت کے دن صرف اپنے اعمال لائیں. نہ یہ منصب، نہ یہ وہوہ، نہ یہ شہرت، نہ اولاد، نہ دوست اور رشتہ دار، نہ کوئی جماعت، اپنے اعمال اپنے ساتھ جائیں گے اور قیامت کے دن وہی پیش کر دیے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، نیک اعمال، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور یہ کس کے لیے؟ جس سے ملاقات کی امید ہے اسی کے لیے، اور کسی کے لیے نہیں۔ اس تعلق کو صحیح کر لیں، اپنی نیت کو خالص، ہر کام میں، چھوٹے سے چھوٹا کام ہے، بڑے سے بڑا کام ہے، اپنی نیت کو خالص کر لیں۔ کیوں؟ کھڑے اللہ ہی کے سامنے ہونا ہے جا کر، اور وہی اسی کو جواب دینا ہے۔ لہذا جو بھی عمل ہو اس میں اپنی نیت کو خالص کرنا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ نیتوں کی تجدید اور نیتوں کو خالص کرنے کا اتنا اہتمام فرماتے تھے کہ جہاد وغیرہ کے لیے گھر سے نکل آتے، رک جاتے، تھوڑا سا دور گئے، رک گئے، پھر گھر واپس آئے، گھر واپس آ کے دوبارہ تجدید نیت کرتے تھے خالص اللہ کے لیے۔ ڈرتے تھے کہ پہلے کوئی اور دل بات دل کے اندر نہ آ گئی، اتنا اہتمام کرتے تھے نیتوں کو خالص کرنے۔ تو خصوصی طور پر نیتوں کو خالص کرنا، جو بھی کام، صبح نکل رہے ہیں گھر سے اگر، تو نیت کو خالص کر لینا کہ اللہ تیری ہی رضا چاہیے، نہ امیر کی رضا چاہیے، نہ دوستوں کی واہ واہ چاہیے، نہ اور کوئی چیز چاہیے، صرف تیری رضا کے لیے کام کر رہے ہیں۔ جب یہ احساس ہوگا تو آپ سوچیں کہ پھر کوئی چیز پریشان نہیں کرے گی، پھر کسی کا واہ واہ کرنا یا نہ کرنا انسان اس سے بے نیاز ہو جائے گا۔ اسی سے سارے مسائل پھر جنم لیتے ہیں، وہ سارے مسائل خود بخود رک جائیں گے۔ جو بھی حالات ہوتے رہیں انشاءاللہ آپ جہاد چھوڑ کے جانے والے نہیں ہیں۔ کیوں؟ آپ تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، پھر انشاءاللہ آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا، اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ مشکل سے مشکل حالات میں بھی آپ آرام سے گزرتے چلے جائیں گے۔ تو اس مقصد کو اپنے سامنے رکھنا جس مقصد کو لے کر ہم پہلے دن جہاد کے اندر آئے تھے۔ ہر مجاہد جہاد میں اس لیے آتا ہے کہ وہ شہید ہو جائے۔ کوئی بھی مجاہد ہو، آپ اس سے پوچھ لیں، وہ پہلے دن جب نکل رہا تھا گھر سے اور موسکر میں آیا ہوگا تو وہ کیا کہتا ہے؟ شہید ہونے کے لیے آیا ہوں۔ یہ ہے وہ خالص جذبہ جس کو اب بھی بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت اس کا یقین دیکھیے، آپ اپنے پہلے دن کا اور پہلے سفر کا یقین دیکھیے کہ ساری دنیا آپ کے سامنے تھی، آپ کا گھر، آپ کے والدین، رشتہ دار، محلہ، دوست، سب کچھ سامنے تھے، آنکھوں سے نظر آ رہے تھے، اور آپ کا دل بھی بہت لگتا تھا، لیکن آپ نے اس آنکھوں دیکھی چیز کو اندیکھی چیز کے لیے قربان کر دیا۔ آپ نے سنا تھا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ یہ اگر جہاد کے اندر جائیں گے اور شہید ہو گئے تو یہ کچھ ملے گا، دیکھا نہیں تھا آپ نے۔ اس جذبے کو آپ زندہ کیجئے، اس جذبے کے بارے میں سوچئے کہ سب چیز موجود ہے، حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مال اور دولت، اپنا گھر بار، اپنا محلہ، اپنے والدین، لیکن آپ نے پرواہ نہیں کی اور کبھی اس کی تمنا بھی نہیں کی کہ آپ ان چیزوں کو دوبارہ حاصل کر لیں۔ وہ یقین آپ دیکھیے، اس وقت کا جذبہ آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ ایمان کا کیا معیار آپ کا تھا، ایمان کی کس چوٹی پر آپ بیٹھے ہوئے تھے، اور اللہ سے ملاقات کا کس قدر یقین تھا، کتنی چیزیں آپ نے اس امید میں ہی چھوڑے رکھیں کہ شہید ہو جائیں گے۔ لیکن انسان ہے، وقت کے ساتھ ساتھ اس پر غفلت طاری ہوتی ہے اگر متنبہ نہ رہے، اور چیزیں جب معمول کے مطابق آنا شروع ہو جائیں، روٹین میں آنا شروع ہو جائیں، تو ہر چیز، ہم نے کہا حرم میں بھی بیٹھا ہو یا صف اول میں بھی ہو قتال کی، وہ پھر ایک انسان بن جاتا ہے۔ لہذا دوبارہ سے اپنے اس ایمان کی تجدید کی ضرورت ہے، اسی جذبے کو دوبارہ بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے ملاقات کا وہی یقین جو پہلے دن تھا، اس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ پرانے ساتھیوں، اگر اس کو زندہ کر لیں تو یہ کوئی حقیقت نہیں ہے پھر کسی چیز کی، بس پھر آپ ہیں اور آپ کا رب ہے، آپ ہیں اور اس صرف موت کا انتظار ہے، اس رکاوٹ کا انتظار ہے۔ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ، صرف اس کے آنے کا انتظار ہے، اور اسی تمنا میں جیتے ہیں، چلتے پھرتے بھی ہیں تو اسی تمنا میں، جہاں بھی رہتے ہیں بس کسی اور ہی دنیا میں مگن رہتے ہیں۔ آپ اس ایمان کی کیفیت اور حلاوت کا اندازہ کیجیے، اللہ تعالیٰ یہ ہمیں نصیب فرمائے۔ لیکن اگر وہ پیدا ہو جائے ہمارے اندر تو یہ دنیا اور دنیا کی دولت اور خزانے پھر کچھ بھی نہیں، پھر وہی ہو جائے گا کہ سب کچھ نظر بھی آ رہا ہوگا لیکن آپ کہیں گے کچھ بھی نہیں۔ سجدوں میں جائیں گے تو اٹھنے دل نہیں کرے گا کہ اس ملاقات کا شوق دل میں اتنا پیدا ہو گیا، نوافل سے ہٹنے پھر دل نہیں کرے گا، بیکار کی جو مجلسیں ہوتی ہیں پھر ان میں دل نہیں لگے گا، پھر زبان پہ ذکر و اذکار اور دل میں تلاوت کی ہی تڑپ ہوگی۔ جب یہ کیفیت ہو جائے تو اللہ رب العزت کی نصرت ایسے ماحول میں اترتی ہے۔ لہذا ہمیں اپنے آپ کو دوبارہ اسی ایمانی کیفیت کے اندر لانے کی کوشش کرنی ہے، اپنے آپ کو وہی پہلے دن والا مجاہد بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ آپ دیکھیے بے نیازی کیسی ہوتی ہے اس وقت، بیت المال کے بارے میں ایک جب ہم نئے نئے آتے ہیں تو ہمارا کیا خیال ہوتا ہے، حقیقت میں وہی مقصود ہے، وہ خالص بالکل اللہ کے لیے ہے سب کچھ، اور اس غفلت سے نکلنے کی ضرورت ہے جو پرانا ہونے کے بعد نفس ہمارے اوپر طاری کر دیتا ہے، یہ سب سے بڑا دشمن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعدا عدوک، تمہارا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ الذی بین جنبیک، جو تمہارے ان پہلوؤں کے درمیان، یہی سب سے بڑا دشمن ہے اور یہی غفلت طاری کرتا ہے۔ طریقے اس کو بہت آتے ہیں، کیوں یہ؟ چونکہ ہم یہ آپ خود ہی ہیں، ہم خود ہی ہیں، یہ ہماری ایک نفسیات کو جانتا ہے، اگر اس سے غافل ہو جائے کوئی تو پھر تو اس کو ایسا پٹکتا ہے کہ اٹھنے کا موقع بھی نہیں دیتا۔ کوئی متنبع رہے بھی تو اس کے ساتھ بھی کتنی چال بازیاں کرتا ہے، بعض وسوسے سیکنڈ کے بھی ایک ہزارویں حصے میں آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، کوئی بہت پکڑنے والا ہو تو مشکل سے سمجھ پاتا ہے کہ ہوا کیا ہے، یہ اس کا حال ہے جو بہت چوکنا رہتا ہے۔ بعض وسوسے دل پہ ایسے گزرتے ہیں کہ متنبع رہنے کے باوجود بھی تھوڑا سا دو سیکنڈ کے لیے غافل ہوئے تو بھول جاتے ہیں کہ ہوا کیا ہے، لیکن وہ اثر ڈال جاتا ہے۔ ہاں، جس کو اللہ ہمت دے اور جو خود بہت چوکنا رہے وہ سمجھ جاتا ہے اس نے کیا کیا ہے۔ نیت کے معاملے میں خصوصاً یہ ضرور ایسا کرتا ہے، تو ایسے دشمن سے ہمیں سابقہ ہے تو سب سے زیادہ خطرناک ہے، اور یہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ لہذا اس سے چوکنا رہنا، اور اس سے چوکنا رہنے کے طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث کے اندر بیان فرمایا، اور سب سے اچھا اصول یہی بیان فرمایا کہ اللہ سے ملاقات کا یقین بس نظروں کے سامنے۔ غفلت کب طاری ہوگی؟ جب اللہ سے ملاقات کا یقین نہیں ہوگا، یہ غفلت طاری ہوگی۔ قرآن خود کہتا ہے وکانو عن آیاتنا غافلون، کہہ رہا ہے ان الذین لا یرجون لقاءنا، کہ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے وہ غافل ہیں۔ اور دوسری جگہ فرماتے ہیں فنظر الذین لا یرجون لقاءنا فی طغیانہم یعمہون، کہ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہم ان کو ان کی سرکشی میں چھوڑ دیتے ہیں، اسی میں سرگردہ رہتے ہیں، یہ غفلت ہے۔ تو یہ غفلت طاری کر دیتا ہے، اور جب اللہ سے ملاقات کا یقین ہوگا، تڑپ ہوگی، پھر غفلت انشاءاللہ طاری نہیں ہوگی، کیونکہ احساس رہے گا کہ جانا کہاں ہے، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا۔ امیر نے ایک کام کو کہا ہے، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، نہیں کرتا، میں سو جاتا ہوں یا سستی کر دیتا ہوں، تو ظاہر امیر دیکھ ہی نہیں رہا تو کیا ضرورت ہے اپنے آپ کو تھکانے کی۔ لیکن جو امیر کے لیے کرتا ہی نہیں ہے، جو جماعت کے لیے کرتا ہی نہیں ہے، وہ تو جب گھر سے نکلا تھا تو نہ جماعت کو جانتا تھا نہ امیر کو جانتا تھا، وہ تو جس کو جانتا تھا اس کے لیے نکلا تھا۔ تو جس کو یہ احساس رہے گا کہ میرا اپنے رب ہی کے لیے نکلا تھا، اپنے رب ہی کے لیے والدین کو چھوڑا تھا، جس کو یہ احساس رہے گا، کوئی دیکھے نہ دیکھے، کوئی کرے نہ کرے، مجھے تو اس فرض عین کو اپنے ذمے سے ساقط کرنا ہے۔ یہ فرض عین میرے ذمے سے اس وقت تک ساقط نہیں ہو سکتا اما الفتح اما الشہادہ، کہ یا تو اعلاء کلمۃ اللہ ہو جائے ویکون الدین کلہ للہ، کہ اللہ کا دین غالب آ جائے، یا اسی حالت میں اسی راستے میں چلتے چلتے اللہ سے ملاقات ہو جائے، تو اس وقت تک تو مجھے کرتے ہی رہنا ہے، سارے ساتھی نہیں کر رہے لیکن میرے اوپر تو میرا فرض ہے، ان کے اوپر ان کا فرض ہے، ترغیب ایک بھائی ہونے کی حیثیت سے، نصیحت ایک دوسرے کا حق ہے وہ کر لیں گے، لیکن بہرحال کوئی نہ کرے تو ہمیں تو اپنا جواب دینا ہے، اللہ نے ہمیں ہمارا مکلف بنایا ہے، فلاں نے یہ کر دیا تو فلاں نے یہ کر دیا وہ اپنا جواب دے ہے، بہرحال ہمیں تو اپنا جواب دینا ہے، امیر نے یہ کر دیا امیر اپنا جواب دے گا، مجھے تو میرا جواب دینا ہے، تو یہ احساس رہے گا تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ بہت سی خرابیاں خود بخود دور ہو جائیں گی، اس جہاد کرنے کا پھر واقعی مزہ آئے گا، وہ صفات ہمارے اندر پیدا ہو جائیں گی جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بیان فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس راستے میں آئے جو خلافت کے احیاء کا ذریعہ ہے، جس کے ذریعے سے خلافت قائم ہوگی، اللہ نے فرمایا کہ میں اپنے بندوں کو زمین کی خلافت دوں گا، تو بندے کون ہیں ان کی بھی تعریف اللہ خود ہی بیان فرماتے ہیں، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ کے بندے کون ہیں، رحمان کے بندے کون ہیں، جو زمین پر تواضع کے ساتھ چلتے ہیں، قوت ان کے پاس ہے، کلاشنکوف ان کے ہاتھ میں ہے، تمکنت زمین پر ان کو ملی ہے، لیکن ان کا حال کیا ہے، اتنی تواضع ہے کہ چلنے میں بھی ان کے اندر نرمی ہے، اکڑ کے نہیں چلتے، مسلمانوں کو تکلیف دیتے ہوئے نہیں چلتے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یہ تواضع ہے ان کی گفتگو کے اندر، کہ مسلمانوں سے گفتگو، بڑوں سے گفتگو تو خیر بہت ادب کی بات ہے، بڑی چیز ہے، جاہل بھی ان سے گفتگو کرے تو اچھے انداز میں جدائی اختیار کر لیتے ہیں ان سے، یہ ان کی کلام کی تواضع ہے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور سونے کی تواضع یہ ہے کہ ساری رات سوتے بھی نہیں رہتے، اس میں سے اللہ کا حق ادا کرتے ہیں، راتیں ان کی کیسے گزرتی ہیں، رحمان کے بندے کون ہیں اور اللہ کن بندوں کو خلافت دیں گے، جو راتوں کو سجدہ اور قیام کی حالت میں راتیں گزارتے ہیں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، خصوصاً وہ جماعت جو خلافت کا احیاء چاہتی ہے، جو دنیا کے اندر انقلاب لانا چاہتی ہے، جو اس امانت کے بوجھ کو اٹھانا چاہتی ہے جس کو اٹھانے سے پہاڑوں نے بھی انکار کر دیا تھا، تو اس کو یہ کام تو ضرور کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ بڑا کام کرنا ہے تو یہ کر لیں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، پہلا کام یہ ہے تہجد میں اٹھنا، او زد علیہ، آگے ہے ورتل القرآن ترتیلا، اور تلاوت کلام پاک، قرآن کریم کی تلاوت ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کرنا، آگے اللہ فرماتے انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، کہ ہم آپ پر ایک بہت بھاری قول ڈالنے والے ہیں، بہت بھاری بوجھ اور امانت ڈالنے والے ہیں، اس کو دیکھیے اس کے تحمل کے لیے اللہ کیا دو چیزیں دے رہے ہیں، ایک تہجد اور دوسرا تلاوت کلام پاک۔ تو وہ جماعت جو خلافت کا بار اٹھانا چاہتی ہے، جو دنیا کو بدلنا چاہتی ہے، اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے یہ دو کام کرے، تہجد کا اہتمام کرے اور کثرت تلاوت کلام پاک کرے، تو پھر وہ بوجھ اٹھانا آسان ہو جائے گا، ورنہ یہ بوجھ ایسے نہیں اٹھتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کا نظام ایسا بنایا کہ یہ جو کچھ عمل کرتا ہے یہ بیٹری کے مانند ہے، جیسے بیٹری سے آپ کرنٹ نکالتے ہیں اس کے بعد اس کو چارجنگ کی ضرورت ہوتی ہے، وہ خالی ہوتی ہے، اسی طرح انسان بھی ہے، جب یہ عمل کرتا ہے تو یہ خالی ہوتا ہے، اب اس کو چارجنگ چاہیے، اس کا چارجنگ کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک خاص وقت اپنے رب کے ساتھ چارج ہونے کا وقت، لو لگانے کا وقت، خاص اللہ سے مناجات کرنے کا وقت، اور وہ بہترین وقت حدیث قدسی میں آتا ہے کیا ہے، تہجد کا وقت ہے۔ تہجد کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں کفار، جو اذیتیں پہنچاتے ہیں، جو تانے اور الزام تراشیاں کرتے ہیں، آپ ان پر صبر کیجئے، اور طریقہ اللہ خود بتاتے ہیں کہ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، اپنے رب کی حمد بیان کیجئے طلوع شمس سے پہلے، اور وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، غروب سے پہلے، یہ دو وقت اللہ خود بتا رہے ہیں، یہ بھی بڑے فضیلت کے وقت، اور کس کام کے لیے؟ ظاہر ہے کسی بھی انقلابی جماعت کے لیے، کسی بھی ایک تحریک کے لیے سب سے زیادہ مشکل چیز جو ہوتی ہے ظاہر ہے وہ دشمن اور مخالفین کی زبان ہوا کرتی ہے، ان کے تانے، ان کا طنز، ان کے اعتراضات، جسمانی تکلیف سے زیادہ یہ تکلیف ہوتی ہے، اللہ اس کو سہنے کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ ان دو وقتوں میں اپنے رب کی تحمید کیجیے، یہ بھی اللہ نے وقت بتایا. تو یہ چارجنگ کے موقع ہیں، اگر ہم اس کے بغیر کرتے رہے تو آپ مشاہدہ بھی کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں کہ انسان خالی ہونا شروع ہو جاتا ہے، جتنا بھی وہ جہاد کے کاموں میں لگا ہو، اگر اس نے یہ انتظام نہیں کیا ہوا ہے تو ایک وقت دیکھیں گے وہ خود مایوس ہونا شروع ہو جائے گا، وہ خود پریشان ہونا شروع ہو جائے گا. لیکن ہاں، جس کا یہ انتظام ہے کہ سپلائی بھی دیتا ہے آگے اور خود چارجنگ کا انتظام بھی رکھتا ہے، وہ بڑے بڑے طوفانوں میں کھڑا رہے گا، وہ تنے تنہا مشکل سے مشکل حالات میں تس سے مس نہیں ہوگا، اللہ اس کو ثبات ثابت قدمی عطا فرمائے گا. یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے انقلابی جماعت کے بارے میں بیان فرمائی. وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، کتنے ہی نبی تھے جن کے ساتھ مل کر اللہ کے نیک بندوں نے قتال کیا. فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو جو مصیبتیں اللہ کے راستے میں ان پر آئیں وہن کا شکار نہیں ہوئے. وَمَا ضَعُفُوا، اور نہ کمزوری کا شکار ہوئے. وَمَا اسْتَكَانُوا، نہ کاہلی ان کے اندر آئی، سستی ان کے اندر آئی. اللہ ایسے ہی لوگوں کو پسند کرتا ہے، تو جب اللہ جن کو پسند کرتا ہے، اللہ نے کہا انہی کو خلافت بھی دوں گا. تو ان کی خاصیت کیا تھی ان لوگوں کی؟ کہ نہ تو وہ ما وہن لما اصابہم فی سبیل اللہ، نہ وہن کا شکار ہوئے جو مصیبتیں پیش آئیں، اور مصیبتیں پیش آتی ہیں لما اصابہم، قرآن خود کہتا ہے، ظاہر ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی دین کے کام کے لیے اٹھے اور اس پر آزمائشیں نہ آئیں، یہ تو آنی ہی آنی ہے ضرور. نہ وہ سستی کا مظاہرہ کیا اور نہ کمزوری کا مظاہرہ انہوں نے کیا. واللہ یحب الصابرین، اللہ ان کو پسند کرتا ہے. تو اللہ جن کو پسند فرماتا ہے ان کی نشانی قرآن کیا بیان کرتا ہے. وما کان قولہم الا ان قالوا، ان کی زبانوں پر یہی جملہ ہوتا تھا، ان کا قول صرف یہی ہوتا تھا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا. رب، پہلی چیز کیا ہے؟ اعتراف انسانیت ہے کہ وہ، قرآن خود کہتا ہے ربیون کثیر، اور انبیاء کے ساتھ مل کے قتال کر رہے ہیں، اللہ ان سے محبت کا اعلان فرما رہا ہے، لیکن ان کی اپنی حالت کیا ہے؟ ربنا اغفر لنا ذنوبنا، کہ اپنے آپ کو انسان ہی سمجھ رہے ہیں، فرشتہ نہیں سمجھا، کہ ہم تو جہاد میں آ گئے اور انبیاء کے ساتھ مل کے قتال کر لیا، بس اب ہمارے ہاتھ میں ایمان کی سند آ گئی، نہیں، اپنے آپ کو گناہگار ہی سمجھتے رہے. اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے. وإسرافنا فی امرنا، معاملات میں زیادتی ہو جاتی ہے، اللہ اس زیادتی کو بھی معاف کر دیجیے. یہ دو چیزیں پہلی ان کی شان ہے. تو یہ ہر اس جماعت کو اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے جو اللہ کی محبوب بننا چاہتی ہے. قرآن خود اعلان کر رہا ہے کہ اللہ ان کو پسند فرماتا ہے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، ایسے لوگوں سے ان کی نشانی یہ ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اور معاملات میں جو زیادتی ہو جائے اس کی بھی معافی مانگنا. وثبت اقدامنا، راستہ بڑا مشکل ہے ظاہر ہے، تکلیفوں سے بھرا ہوا راستہ ہے، مشکلات سے بھرا ہوا، قدم قدم پہ قربانیاں، خواہشات کی، جسمانی، ہر طرح کی قربانیاں ہیں، انسان بہت کمزور ہے. تو یہ اللہ کی مدد کے بغیر نہیں چل سکتا. تو وثبت اقدامنا، اور اس کے بعد وانصرنا علی القوم الکافرین، یہ بھی ضروری ہوا کرتا ہے. انسان نتائج اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا متمنی ہوتا ہے، اس کی بھی دعا کرنا، نیت یہی ہونی چاہیے کہ فتح اور شکست سے بے نیاز ہیں اور ہماری شکست بھی فتح ہے، یعنی شہید بھی ہو جائیں سارے کے سارے تو وہ ہماری فتح ہے، لیکن اس کے باوجود یہ دعا بھی کرنا۔ اللہ رب العزت اس جماعت کی نشانی یہ بیان فرماتا ہے، اس کے اندر ان چیزوں کو پیدا کرنے کی اپنے اندر کوشش کرنا اور جستجو کرنا اور اپنے آپ کو اس قابل بنا لینا کہ اللہ تعالیٰ فتح کے فیصلے ہمارے حق میں فرما دے۔ سورہ محمد کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ان کافروں سے خود انتقام لے لیتا، تمہیں فتح دے دیتا۔ تو ابن جریر طبری رحمہ اللہ اور دیگر مفسرین نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ کی فتح آنے میں مختلف چیزیں رکاوٹ ہوتی ہیں، مختلف اسباب بیان کیے ہیں، جن میں سے ایک سبب یہ بھی بیان کیا کہ وہ جماعت اس قابل نہیں ہوتی کہ ان کو فتح دے دی جائے، وہ جماعت اس قابل نہیں ہوتی کہ ان کو فتح دے دی جائے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر وہ اپنے آپ کو اس قابل بنا لے تو اللہ ان کو اس کو فتح دے دے گا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، اور بھی اسباب ہوتے ہیں، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کے لیے لڑ رہے ہیں وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ ان کو وہ چیز دے دی جائے، تو اللہ پھر اس مجاہدین کی جماعت کو اپنے پاس بلا لیتا ہے سب کو، اور قوم کو اسی حال میں چھوڑ دیتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ جماعت خود ہی اس قابل نہیں ہوتی۔ تو اپنے آپ کو اس قابل بنانے کی کوشش کرنا، اگر ہمارا نعرہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو بلند کرنا چاہتے ہیں، ہمارا نعرہ شریعت یا شہادت کا ہے، تو دونوں ہی چیزیں ہمارے سامنے رہنی چاہیے۔ وہ صفات ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جو قرآن کریم بیان کرتا ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی صفت کیا بیان فرماتے ہیں، جنتیوں کی صفت کہ راتوں کو بہت کم سوتے تھے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، راتوں کو بہت کم سوتے تھے۔ وبالاسحار ہم یستغفرون، اور تہجد کے وقت اور سحری کے وقت اٹھ کے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کیا کرتے تھے، یہ ان کی نشانی تھی۔ تو اس جماعت کے لیے جو خلافت کا نعرہ لگا رہی ہے، مجاہدین کی یہ جماعت، اس کے لیے بہت اہم ہے، بہت اس کو ضرورت ہے اس بات کی کہ وہ راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھے۔ آپ سب ذمہ دار حضرات ہیں، آپ اگر اس نیک کام میں سبقت کریں گے، ابتدا کریں گے، تو دوسرے ساتھی دیکھ کر آپ کی پیروی کریں گے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جس نے نیک عمل کو پہلی بار کیا، جاری کیا، تو بعد والوں کا اجر بھی اس کو ملے گا، تو دوہرا فائدہ ہے۔ تو اچھے کام کی ابتدا کرنا، اچھے کام کو رائج کرنا، کوئی بھی کام ہو، تو انشاءاللہ بعد میں جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ لیکن اس چیز کی ضرورت بہت زیادہ ہے۔ اس وقت مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ کافر بہت مضبوط ہیں، کافر ہمارے اوپر غالب آ رہے ہیں، الحمدللہ اللہ نے اپنی مدد کے ذریعے سے وہ مرحلہ عبور کرا دیا۔ اب تو مرحلہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اب جمائے رکھنا، ذاتی طور پر اس جہاد کی صف میں کھڑے رکھنا، اہل حق کے ساتھ، صادقین کے ساتھ اپنے آپ کو جمائے رکھنا، ایسے لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو کھڑا رکھنا جو شریعت کے خلاف کوئی کام نہ کرائیں، شریعت کے مطابق جہاد کرائیں، جن کی طبیعتوں پر شریعت غالب ہو، ان کے خواہشات غالب نہ ہو۔ اب تو بس مسئلہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو جہاد کی صف میں مضبوطی سے کھڑا رکھنا، ورنہ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے، اللہ نے فتح کے فیصلے کر دیے، اگلے مرحلے میں اللہ داخل کرنا چاہتا ہے۔ تو کون ہے جو اس امتحان کے وقت میں صحیح سے اس مرحلے سے گزر جائے، اب یہ مسئلہ ہے۔ تو یہ کیسے عبور ہو سکتا ہے؟ اللہ کی مدد سے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ان عبادات پر اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہوئے، اور اللہ نے مدد کا ذریعہ بتایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، خود اللہ طریقہ بتاتے ہیں کہ ایمان والو مدد طلب کرو، کس کے ذریعے سے؟ نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے۔ نماز وہی چارج کرتی ہے انسان کو، اس کے دل کو مضبوط کرتی ہے، اس کے دل کو روشن کرتی ہے. جب مومن سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ اس کے دل کو کھولتا ہے, اور ثابت قدمی کے ذریعے سے, اور ثابت قدمی بھی اسی کی برکت سے مل جائے گی. وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا, جو اصحاب کہف تھے اللہ کیا فرماتے ہیں ان کے بارے میں, کہ ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا, مضبوط باندھ دیا حق پر جب وہ کھڑے ہو گئے, جب انہوں نے فیصلہ کر لیا اللہ نے ان کے دل کو مضبوط فرما دیا. تو جب ہم بھی مانگتے رہیں گے فثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین, اللہ تعالی ہمارے دلوں کو بھی مضبوط کر دیں گے. جب اللہ ہم دلوں کو مضبوط کر دے تو پھر کوئی مشکل ہی نہیں, اللہ پھر خود ان کے ساتھ ہے. ان اللہ مع الصابرین, اللہ خود جم جانے والوں کے ساتھ ہے. لہذا ان چیزوں سے مدد چاہتے ہوئے, اللہ تعالی سے مانگتے ہوئے, اور دل کو خالص کرتے ہوئے ہمیں اس سفر کو آگے لے کے چلنا ہے. ورنہ دیکھیے سارے مشاہدات آپ کے سامنے ہیں کہ لوگ جہاد میں آنے کے بعد خراب بھی ہوئے, جہاد میں آنے کے بعد واپس بھی پلٹے, جہاد میں آنے کے بعد کفر کی صفوں میں جا کے مرے بھی. اللہ تعالیٰ ایمان والی موت نصیب فرمائے. تو صرف جہاد میں آ جانا اور نفس کا یہ غافل کر دینا کہ اب تو جہاد میں آ گئے یا بہت پرانے ہو گئے, بہت خدمت کر لی, یہ سب نفس کے دھوکے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت اگر روتے ہوئے جا رہے ہیں تو ڈرتے ہوئے اور ہاں اللہ سے امید رکھتے ہوئے, جو غلطیاں ہو گئیں اللہ کی ذات سے امید اللہ معاف کر دے گا, یعنی اللہ رحمان اور رحیم ہے, اس کی رحمت کی امید کرتے ہوئے مایوس نہیں ہونا, اس سے مانگتے ہوئے, اس سے اس کی رحمت طلب کرتے ہوئے اگر اس راستے میں چلیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور کامیاب فرمائے گا. ہر ہر چیز کے اندر اللہ کی شریعت کا خیال کریں گے, اللہ کی رضا کا خیال کریں گے تو اللہ نے چاہا کوئی بھی مشکل پھر مشکل نہیں رہے گی, کوئی بھی فتنہ پھر فتنہ نہیں رہے گا, کوئی عزت توکل ایسا ہو جائے گا کہ دنیا اور دنیا کے مناسب سب ہیچ نظر آئے. جب اللہ سے ملاقات اور اللہ سے ملنے کا شوق اور امید ختم ہو جائے تو پھر ایسا لگتا ہے جیسے تقدیر انسان بناتے ہیں. آپ شرک دیکھیے, لوگ کہتے تو نہیں زبان سے لیکن کیا دیکھتے نہیں, زبان حال سے کہتے ہیں لوگ. کوئی رزق بانٹنے کا دعویٰ کرتا ہے, کوئی عزتیں بانٹنے کا دعویٰ کرتا ہے, کسی کے ہاتھ میں قوت آ جائے تو وہ موت اور زندگی کے فیصلے کرنے لگتا ہے. موت اور زندگی اس کی کلاشنکوف کے ساتھ اس کے ہاتھ میں آ گئی. یہ کب ہوا؟ کہ جب اس کے سامنے اس کی موت نہ رہی, اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا شوق اس کو نہ رہا, امید نہ رہی. لیکن جو اللہ پہ توکل کرے اور اس سے کوئی یہ کہے کہ رزق میں دیتا ہوں یا عزت اور ذلت میرے ہاتھ میں ہے, میں بڑا بن گیا تو میں جس کارکن کو چاہوں عزت دوں اور جس کو چاہوں ذلت دوں, وہ ہنسے گا اس کے اوپر, اس کی بے وقوفی کے اوپر, کہے گا کیسا پاگل آدمی, اللہ نے کب سے اس کے ہاتھ میں تقدیر دے دی انسانوں کی. تو اللہ سے یہ درجہ مانگنا کہ اللہ ہی کی ذات پہ توکل ہو. دیکھیے عبادت کا خلاصہ ہی ہے, جو عبادت ہے اس کا خلاصہ ہی علماء نے تین چیزیں بیان فرمائی ہیں, امید, خوف, توکل. بعض نے دو ہی کہا کہ خوف اور امید, یہ دو چیزوں ہی کا نام عبادت ہے. کہ یہ دو چیزیں اللہ کے لیے ہو جائیں تو اس کی عبادت صرف اللہ کے لیے ہے, اور ان دو میں سے, ان تین میں سے کوئی بھی ایک غیر اللہ کے لیے ہو جائے یہ شرک ہے, پھر اس کی عبادت اللہ کے لیے نہیں ہے. یہی عبادت کا خلاصہ ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو ایاک نعبد, اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. مفسرین نے, ابن جریر طبری رحمہ اللہ, ابن کثیر رحمہ اللہ, بڑے بڑے تمام مفسرین نے اس کے ضمن میں یہی بیان فرمایا ہے, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے, کہ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم تیرے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے, تیرے علاوہ ہم کسی سے امید نہیں رکھتے, تیرے علاوہ ہم کسی پر توکل نہیں کرتے. یہ ایاک نعبد کا مطلب ہے. تو جس کے اندر یہ تین چیزیں ہوں گی وہ اپنی اس بات میں سچا ہوگا, اور اسی عبادت کے لیے تو اللہ نے بھیجا ہے دنیا میں. یہ جہاد اور یہ جنگ کرنا اسی عبادت کا, تو یہ عبادت ہی تو ہے, اور اس جنگ کے بدلے اللہ فتح عطا فرما دے تو وہ بھی تو عبادت ہی کے لیے ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا دین بلند کریں گے, اللہ کا نظام نافذ کریں گے, نماز قائم کریں گے, زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے, سب کچھ اسی عبادت کے لیے. تو جب مجاہد کے اندر یہ چیزیں پیدا ہو جائیں گی تو وہ کسی گمنامی میں جہاد کر رہا ہے تب اس کو کسی سے کوئی لالچ اور خوف نہیں ہوگا. وہ اعلیٰ سے اعلیٰ منصب پر بٹھایا گیا تو کانپ رہا ہوگا, وہ کارکن پھر بھی بہت مزے میں ہوگا اور وہ کانپتا ہوگا, راتوں کو اس کو نیند بھی نہیں آئے گی, اس کو معلوم ہے کہاں بٹھا دیا گیا ہوں, ہر چیز سے بے نیاز ہو جائے گا. یہی چیز اللہ تعالیٰ کو مطلوب اور مقصود ہے. تو وہ چیزیں اپنے اندر ہمیں پیدا کرنے کی محنت کرنی ہے جو چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں, اور ان میں سے تمام چیزوں خیر پیدا کرنے والی چیز اللہ سے ملاقات کا یقین ہے, اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق ہے. نفس دیکھیے, اور نفس اور شیطان دونوں ساتھ ساتھ ہمارے خلاف کام کرتے ہیں. بچوں کا, بیوی کا, اور اتنی قربانیاں دی ہیں, کچھ تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں آگے چل کر, یہ ساری چیزیں خوبصورت بنا کے ہمارے دل میں ڈالیں گے, لیکن یہ تو چیزیں ہم چھوڑ کر آئے تھے پہلے بھی, اور اس کے لیے تو ہم جہاد میں نہیں آئے تھے. رہا بچے تو کیا رزق ہم ان کو دیتے ہیں؟ اگر ہم شہید ہو جائیں گے تو اللہ ہمارے بچوں کو رزق نہیں دے گا. کیا اللہ نے ہمیں اس وقت رزق نہیں دیا جب ہمارے پاس کچھ بھی اسباب نہیں تھے؟ اللہ نے پھر بھی ہمیں رزق دیا, جنگلوں میں بھی رزق دیا, دشمن کی سرزمین پہ بھی رزق دیا, گولوں کی بارش میں بھی اللہ نے رزق دیا. تو اللہ نے کبھی ہمیں بے رزق نہیں رکھا, اور جو کچھ پیش آیا وہ اللہ کی رضا کے لیے پیش آیا. تو اللہ ہمارے بچوں کو ایسا نہیں چھوڑے گا. اللہ کے لیے اگر ہم نکلے ہیں اللہ ہمارے بچوں کو ضائع نہیں کرے گا, اور نکلے تو اسی دن کے لیے ہیں, اسی دن کے لیے تو نکلے تھے, اسی تمنا میں گھر سے نکلے تھے. لہذا کوئی بھی چیز رکاوٹ نہیں بننی چاہیے اس تڑپ کے اندر اور اس مانگنے کے اندر. آنی تو وقت پر ہے, یعنی شہادت کا شوق اور شہادت کی تمنا, شہادت کی دعا سے موت پہلے نہیں آ جائے گی, وہ تو ظاہر ہے اٹل چیز ہے, لیکن یہ دل کی زمین زرخیز ہو جائے گی, بس دل کی زمین جو ہے نرم ہو جائے گی, یہ زندگی آسان ہو جائے گی, اور آخرت کی تیاری کرنا بہت سہل ہو جائے گا. اس کا صرف یہ مقصد ہے, ورنہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم تھا ظاہر ہے کہ وہ تو اٹل ہے, مانگنے سے پہلے تو نہیں آ سکتی, لیکن جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دوسری حدیث میں بیان فرمایا کہ یہ فائدہ دیتی ہے. تو یہ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنا, اور اپنے ساتھ جو ساتھی مامورین ہیں ان کے اندر یہ چیز پیدا کرنے کی کوشش کرنا, یہ انشاءاللہ اس جنگ کو خود بخود اچھا کر دے گا ہمارے لیے. بہت سارے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے, اور دشمن پر ضرب لگانے کی تمنا اور تڑپ ساتھیوں کے اندر پیدا ہو جائے گی. جو غفلت آ جاتی ہے مجاہدین کے اندر, کام کے اندر سستی, وہ ختم ہو جائے گی. آرام سے زیادہ وہ کام کو ترجیح دیں گے, وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ابھی میں مجھے آرام کرنا ہے, کہیں گے ٹھیک ہے آرام بھی قربان ہے. آپ انشاءاللہ ان کو پھر پیچھا نہیں پائیں گے اگر یہ چیز ہم اپنے ساتھیوں کے اندر اپنے اندر پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے. اللہ تعالی ہمیں اپنی ملاقات کا شوق عطا فرمائے, اور اللہ تعالی تمام وہ خوبیاں ہمارے اندر پیدا فرمائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں, اور تمام ان شرور سے ہمیں بچائے جو جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.